हमारे कुछ साल पीछे तो हमने दूसरे वाले टॉपिक में नहीं रिवाइटों को हम हसन भी गैरिंग पे ले गए तो सर अब यहाँ पे भी फिर वो वाला
नहीं, इसमें कुरान मजीद की बहुत वाजे आयत है, मा अखरजना लकुम, जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला उसमें ज़कात। और फिर अकल ये कहती है, अकल वाज़े तौर पे ये बात कहती है कि देखें सबसे, अब देखें ना पाकिस्तान जो है टॉप टेन जिन फसलों की मतलब उनमें हाँ उनमें क्या है, एक गन्ना है, एक काटन है, ठीक है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। गंदम तो हम बाहर से मंगवा रहे हैं, तो जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर ज़कात नहीं है, जो इम्पोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर ज़कात है। मतलब वो बात ना ऐसी नॉनसेंसी लगती है। तो कौल जो है ना शरीयत का ऐसा नहीं है, बात यह है कि वो जिसे आप कह रहे हैं कि जी नहीं ये हम तो देखिए, वो बस आपकी सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है, सीधी सी बात है। हाँ, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को शरीयत का दर्जा दे दिया, अब आप कहते हैं जी नहीं एक तरफ अकल है एक तरफ शरीयत है। भाई छोड़े भाई, तुम्हारी भी अकल है हमारी भी अकल है।
मसला ये है कि हमारे उलमा इकराम ने भी लोगों को इस तरफ ले गए हैं ना, वो जो मेंबरों में बैठ के ये बात किसी को कॉल करते हैं वो वाजे तौर पर ये बात कर रहे होते हैं, ये हदीस की किताब में ये बात आ गई है, ये लाजमी होगी। तो लोगों का ज़हन उस तरफ,
असल बात ये है कि हर हर बंदे ने यही समझ लिया ना कि देखिए हदीस की बात अब छोड़े, इवन कुरान का तर्जमा क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है। हर बंदा अपने तर्जमा कुरान को कुरान कह रहा है, ऐसे ही है ना। तो हालांकि तर्जमे तो कुरान के जारी बात है 70 हैं, कुरान क्या है एक है, और वो तर्जमे आपस में मुख्तलिफ हैं कि नहीं है? तो अब हर बंदी की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे यही हुआ, गांधी साहब आए जी सारे गलत है, मैं ठीक हूँ। भाई आप कैसे ठीक हैं, जो आप कह अच्छा वो ये हमारे हर बंदे ने यही काम किया जी, वो तो कुरान पे अमल नहीं कर रहा, मैं कुरान पे अमल कर रहा हूँ। अच्छा आप जब कुरान पे अमल करेंगे तो सबसे पहले उसको ट्रांसलेट करेंगे, तभी तो अमल होगा। तो जो आपने ट्रांसलेशन किया ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग है। तो अंडरस्टैंडिंग के मरहले से गुजरे बगैर आप अमल कर ही नहीं सकते। डायरेक्ट कुरान पे कैसे अमल करेंगे, आप तो अरबी हैं ही नहीं मिसाल के तौर पे, खुद अरबों को भी खैर कुरान नहीं समझ में आती। तो पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग आती है, अंडरस्टैंडिंग का मीन फिक, फिक का तर्जमे ही है अंडरस्टैंडिंग, फुकहा की नहीं तो आपकी वहाँ ख़त्म हो गई, मतलब अबू हनीफा की नहीं तो फिक आपकी हो गई, एक्स वाई जी की हो गई, सादा सी बात है। तो आप बेसिकली फिक पे अमल कर रहे होते हैं, ये बात जहन में रखें। ये मत कहें कि मैं तो किताब सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, दूसरा फिक पर अमल कर रहा है। आप भी फिक पे अमल कर रहे हैं, ओवरऑल आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हुई है, ठीक है। वो किसी और तरह से समझ रहे हैं, आप किसी और तरह से समझ रहे हैं, सिंपल सी बात है। इसको बस इस तरह से अंडरस्टैंड करें और बस।
अगर द्योपदी जो प्रेमी है वो इसलिए फिर 6 साल या पिकअप करते हैं और 20 साल
बाकी, ये जज्बा ठीक है, ये जज्बा जो है मुस्बत है, ये जज्बा होना चाहिए कि मुझे जो है वो किताब सुन्नत पर अमल करना है, ठीक है। हाँ, लेकिन इस जज्बे में ये यहां तक भी ना पहुंचे कि मैं तो किताबो सुन्नत पे अमल कर रहा हूं बाकी सारे फिक्र के पीछे पड़े। तो भाई आप किताबो सुन्नत पे तो बराह रास्त अमल ही नहीं कर सकते जब तक आप पहले उसको अपनी फिक्र नहीं बनाएंगे।
और सर जैसे यहाँ भी ये खतरा है कि आपकी फिक्र बिल्कुल न्यू होगी, वो हजारों साल से निखरती रही आ रही है, यानी कि लोग उस पे काम करते जा रहे हैं,
ठीक है। कर ले, हम तो नहीं कहते कोई अल्लाह ने बाउंड तो नहीं किया कि आप एक्स वाई जी की फिक्र के पीछे चलें। कहीं भी अल्लाह ने नहीं कहा कि आप इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद, इमाम बुखारी, इमाम इब्ने तैमिया किसी के फिक के पीछे चले, अल्लाह ने नहीं कहा, बात ठीक है। लेकिन ये है कि ये भी ना कहें कि जी वो तो जो है ना वो तो फिक के पीछे पड़े थे और हम किताब सुन्नत के पीछे हैं। आप भी बेसिकली फिक के पीछे हैं, आप भी बेसिकली फिक के पीछे। अगर ये फिक ना होती तो अहले हदीस उलमा में कभी इख्तलाफ ना होता। सबसे बड़े दाई आज कौन है, किताब सुन्नत के अहले हदीस हैं, और दो अहले हदीस मुफ्तियों के फतावा आपस में नहीं मिलते, नहीं मिलते। आप उठा के देख लें ज़कात के, नमाज के मसले में, ठीक है, नहीं मिलते। हजारों मसाइल में इख्तलाफ है, हजारों मसाइल में, और हर एक अपने आप को अहले हदीस कह रहा है, हर एक दाई है कि मैं किताबों सुन, और वाकईतन वो किसी फिक को फॉलो ही नहीं करते, कोई उनका इमाम है भी नहीं कोई भी नहीं है, बात ठीक है। लेकिन फिर भी एक नतीजे पे नहीं पहुंचे, क्यों, Why? شیخ بن باز، علامہ البانی، شیخ محمد بن صالح علیہ السلمین، تو ہم سعودی علماء کو دیکھ رہے ہیں، اتنے اختلافات ہیں، اتنے اختلافات ہیں، سارے سلفی علماء ہیں. ٹھیک ہے، علامہ البانی
کیسے ہو جو دیکھیں سر، اطیع اللہ جو ہے وہ ہمیں اطیع رسول سے پتہ چلے گی، رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی اطاعت سمجھ میں آئے گی، کیسے کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو اتنی ساری ڈائمینشنز دے دی گئی ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے.
نہیں، اس میں مجھے یہ بتائیں نا، اہل حدیث علماء میں اختلاف ہے کہ نہیں، بس سادہ سی بات بتا دیں، ہے کہ نہیں؟ سلفی علماء میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ اور یہ سارے دائی ہیں نا کہ ہم کتاب و سنت سے لیتے ہیں، اور ہم ان کے بارے میں سمجھتے ہیں نا کہ یہ کتاب و سنت سے لینے والے ہیں، تو کیوں ہوا؟ چلیں، وہ اناف کے ساتھ تو ہو گیا کہ وہ تو اماموں کے پیچھے چلتے تھے، اب انہوں نے تو سارے اماموں کا انکار کر دیا. جب اماموں کا انکار کر دیا تو کتاب و سنت والے تھے نا، ایک رائے پہ پہنچنا چاہیے تھا، کیوں نہیں پہنچے؟ بات یہ ہے کہ اس بات کو پھر مانیں کہ گنجائش موجود تھی، اسی لیے آپ خود بھی نہیں پہنچے، اتنا سیدھا معاملہ نہیں تھا. اگر سیدھا تھا تو آپ سب کے فتاوی ایک جیسے ہوتے. علامہ البانی کو کون کہے گا کہ اہل حدیث نہیں ہے؟ علامہ البانی کہتے ہیں عورتیں زیور نہیں پہن سکتی، حرام ہے ان کے لیے زیور پہننا، مطلب یہ خاص طور پہ یہ جو کڑے وغیرہ کڑے وغیرہ
عورتوں کے بارے میں کہتے ہیں جو زیوروں میں پالی جاتی ہیں، کہ تم ان کو اللہ کی بتاتی ہو.
تو بس مسئلہ یہ ہے نا کہ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اہل حدیث نہیں ہے، ان کا استدلال جا کے پڑھیں، پھر یہی بات ہے، استدلال جا کے دیکھیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کال میں انڈرسٹینڈنگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہوئی تھی، جیسے حدیث بنی قریظہ، قریظہ جو ہے اس میں جو صاحب نے ایک بات کی تو اس کو صحابہ نے ڈفرنٹ اس کے دو گروپس بن گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یہ
ایسے ہی ہے. سر، یہ
رسول اللہ کی احادیث ہیں جس میں انہوں نے اختلاف سے بچنے کا کہا ہے،
نہیں نہیں وہ روایتیں ضعیف ہیں، اختلاف سے بچو. ٹھیک ہے، اور اختلاف سے بچنے میں جو صحیح بات منقول ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد یہ تفرقہ ہے، تفرقہ جو قرآن نے کہا نا کہ تفرقہ پیدا نہ کرو دین میں.
فرق کیا ہوتا ہے
اختلاف میں؟ کیا فرق ہے درمیان آپس میں جو سمجھ کا اختلاف ہے، پھر بھی یہ سارے اپنی ہیں، باقی جو لوگ ہیں
بس وہ یہی ہے نا کہ یہ چیز اب سمجھنے کی ضرورت ہے نا. اب مسئلہ یہی ہے نا کہ اس کو آپ تھارولی اگر اسٹڈی کریں نا، اہل حدیث علماء جب سے یہاں پہ برصغیر میں ہیں، اب سب کے فتاوی اٹھا کے دیکھ لیں، اتنا اختلاف ہے، اتنا اختلاف آپس میں کر رہے ہیں. اب یہی چیز ان سے پوچھیں پھر، کیوں کر رہے ہیں آپ؟ آپ تو اس بات کے دائی ہیں کہ کتاب و سنت تو ایک ہی ہے پھر. تو اب وہ یہ بات سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اس لیے اب وہ تان کا جو دروازہ شروع میں آئمہ کے خلاف لوگ کھولتے تھے نا، اب وہ نہیں کھولتے. اب سارے کہتے ہیں کہ احترام کرو، بڑے لوگ تھے، احترام کرو. بات سمجھ میں بھی نہیں آتی، پھر بھی احترام کرو، کیونکہ جب علم کے رستے پہ چلو گے تو اس کے بغیر کوئی چارہ ہے ہی نہیں. صحابہ کے اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا، یہ بات بتا دیں. کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ صحابہ کو ہوا تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ وہاں تو ہم یہ بات ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہاں یہ بات کرنا بھی مشکل ہے کہ وہ کتاب و سنت کو فالو کرنے والے نہیں تھے، یا یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم زیادہ سمجھتے ہیں ان سے، کتاب و سنت کو ہم زیادہ سمجھنے والے ہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں یار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، نہیں آ رہی تو نہ کرو عمل.
سب یہی ہے نا کہ کسی کو مطلب ہلکا بات لینا چاہیے، کسی اخلاق کے اگر آپ کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو بند کر دیا یہ سمجھ کر.
ہاں نہیں نہیں بالکل ہلکا بات وغیرہ نہ لگائیں، آپ علمی طور پہ ڈسکس کریں، ڈس ایگری کریں، اپنی دلیل بیان کریں، آگے چل پڑیں.
سر اختلاف تفرقہ میں آپ نے کچھ کہا،
تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ بائسنس آ جاتی ہے تفرقہ، اس کو کہتے ہیں بائسنس. تفرقے کا مقصد ہوتا ہے دوسرے کو نیچا دکھانا. اختلاف یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے یار مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے یہ بات بہتر معلوم ہو رہی اور اس کی یہ دلیل ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ کا حق ہے، اور یہ بیان کریں، آپ کتاب و سنت کو فالو کریں. یہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ کسی امام کے مقلد بن جائیں، کریں. ہاں لیکن یہ ایسی ہے نا کہ جیسے آپ آج فزکس پڑھانے لگ جائیں، نیوٹن کو کیا پتہ تھا یار، آئنسٹائن کو کیا پتہ تھا کہ فزکس کیا ہوتی ہے، اصل میں تو مجھے سمجھ میں آئی ہے، تو کوئی بات آپ کی سنے گا؟ نہیں سنے گا. جس کا کوئی فزکس کے ساتھ کوئی دلچسپی ہوگی. اسی طرح اگر آپ سائیکالوجی آپ نے کچھ پڑھا لی ہے, فرائیڈ کو کیا پتہ سائیکالوجی کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایڈلر کون تھا, یونگ کون تھا, اصل میں تو مجھے پتہ ہے کہ سائیکالوجی کیا ہوتی ہے, کوئی بھی نہیں مانے گا. تو ہر فیلڈ میں کام ہوا ہے, اس کے کچھ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں, کھپائی ہیں, آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں. آئنسٹائن نے نیوٹن سے آ کے اختلاف کیا ہے, ٹھیک ہے, اور آئنسٹائن سے بعد میں آنے والوں نے اختلاف کیا, لیکن اس سے اس کی وجاہت میں کمی نہیں ہوئی, وجاہت میں کمی نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ جو وہ باتیں کر گیا تھا اسی کی بنیاد پہ آگے. ارے شاہ اللہ دہلوی علیہ رحمہ کی مطلب جتنی بھی غلطیاں نکال لیں, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے قرآن کی ٹرانسلیشن انہوں نے کی, فارسی میں قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا. ہم تو سارے ترجموں والے ہیں, ترجموں سے پھر ادھر آئے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں یہ ساری چیزیں ایک چین ہے, آپ اپنے آپ کو اس علمی روایت سے ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے, اور یہ سب کچھ ہمیں اس روایت کی وجہ سے پہنچا ہے. وہ بندے درمیان میں سے نکال دیں تو آپ کہاں سے لے کے آئیں یہ سب کچھ. یہ عربی گرامر ایک روایت ہے, لوگوں نے زندگیاں لگائی ہیں. اچھا, گرامر میں اختلاف کیا, یہاں پہ بھی اسکول آف تھاٹ ہیں, کوفی ہیں, ابھی تو میں آپ کو بتاتا نہیں ہے, اور بصری ہیں, اتنا اختلاف ان میں ہوتا ہے, ایٹ کتے کا بیر ہے. یہ صورت ہے, ہر جگہ اختلاف ہے, ہر جگہ جہاں کوئی علمی ڈسکورس پیدا ہوا ہے وہاں اختلاف ہے. ایون یہ ماڈرن سائنس میں بھی ہے, مجھے بتائیں کہاں نہیں ہے. میڈیکل سائنس میں ہے, آپ کے سائیکالوجی میں ہے, آپ کے فزکس میں ہے, یہ ریلیٹیوٹی والے ہیں, یہ کوانٹم فزکس والے ہیں, سائیکالوجی میں چلے جائیں تو یہ سائیکو انالیسس والے میں ہیں, یہ بیہیویئرزم والے ہیں, ہر جگہ میڈیکل سائنس میں ہے. یہ یو کے والے کی علیحدہ اپروچ ہے, یو ایس اے والوں کے اپروچ بالکل علیحدہ ہے. اب یو ایس اے والے کیا کرتے ہیں, فوراً میڈیسن سجیسٹ کر دیتے ہیں, وائی ٹو سفر بھائی, سفر کیوں کرتے ہو, کھاؤ پیناڈول. یو کے والے اس کا یہ اپروچ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, آپ کے جو ہے وہ دفاعی نظام ہے, اس کو متحرک ہونے دو, فوراً دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ بھی یہی ہے سارا کچھ,
کیونکہ وہ تو زیادہ ڈرا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ کو تو بیڑا غرق کر دیا اس نے, چار
پانچ نہیں. یہاں ہمارے ادھر الیکٹریشین آتے رہتے ہیں نا, وہ جو الیکٹریشین آتا ہے وہ پچھلی کو پر تبصرہ کر کے جاتا ہے, یہ کس نے تارے لگائی ہیں, اس کو یہ کام کس نے سکھایا,
آپ یہی سکھا رہے ہیں, یہی نہیں کرنا.
بس تو یہ ہے کہ مطلب اختلاف کا ہو جانا نیچرل ہے, اختلاف کا ہو جانا نیچرل ہے, اس کے لیے ہم ایکسیپٹنس پیدا کریں. ہاں, عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ کتاب و سنت کو ہم نے غالب رکھنا ہے, لیکن دوسرا بھی اسی بنیاد پہ کھڑا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں منکر حدیث ہوں, وہ مان ہی نہیں رہا, وہ تو کہہ رہا ہے میں حدیث کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ طریقے سے کر رہا ہوں,
اس کی بات مان لینی چاہیے,
ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں, وہ اگر وہ یہ پوزیشن لے لے میں حدیث کو نہیں مانتا, پھر تو غلط ہے, پھر تو آپ کہیں کہ یہ گمراہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ یہ کہہ ہی نہیں رہا, وہ تو کہہ رہا ہے میں تو حدیث کا سب سے بڑا ماننے والا ہوں, میں نہیں ہوں تو کون ہوں, ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کے انٹرپریٹیشن سے آپ اختلاف کریں. ہاں, اب بات یہ ہے کہ انٹرپریٹیشن سے اختلاف, آپ کہیں بھائی آپ کی انٹرپریٹیشن درست نہیں ہے, ان بنیادوں پہ درست نہیں ہے, یہ بات ٹھیک ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے, بس اتنی سی بات ہے.
ماڈرن شخصیت میں نام لے رہا ہوں, آپ کاٹ دیجیے گا, آپ کی فکرے ان کے فکرے ڈیش کے آپ کو کسی کے سے, وہ تو نہیں کہتے کہ میں منکر ہوں, لیکن آپ نے مطلب لیکچر میں کہا کہ یہ انکار حدیث تو ہے. اور
دو چیزیں ہوتی ہیں, کسی کو ٹائٹل نہ دیں, ٹھیک ہے, ہاں, کسی کو بھی جو ہے وہ ٹیگ نہ لگائیں جب تک کہ وہ خود یہ کلیم نہ کرے. بہت سے لوگ ہیں کلیم کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم قرآن کے علاوہ مانتی نہیں ہیں, ساری حدیثیں گھڑی ہیں, ہاں, وہ مانتی نہیں ہیں, وہ کلیم کرتے ہیں, ان کو تو ٹائٹل لگا دیں. جو یہ کلیم نہیں نہ کرتا اس کو ٹائٹل نہ لگائیں. ہاں, باقی آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ کہیں کہ جی ان جملوں سے انکار حدیث نکل رہا ہے, ایسی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اصل میں دیکھیں, صرف انٹرپریٹیشن اہم نہیں ہے, انٹرپریٹیشن کے ساتھ دوسری اہم چیز کیا ہے, صلاحیت. بات سمجھیں, صرف یہ نہیں ہے کہ جی وہ فلاں ڈاکٹر جو ہے نا وہ اس طرح سے علاج کر رہا تھا تو میں تمہارا علاج اس طرح سے کر رہا ہوں. آپ پہلے یہ ثابت کرو آپ ڈاکٹر بھی ہو, آپ بات سمجھیں, آپ ایکسپرٹ ہو, ٹھیک ہے. تو تو ایک الیکٹریشین الیکٹریشین سے اختلاف کرے گا نا, ایک انجینئر انجینئر سے اختلاف کرے گا, ٹھیک ہے, ایک ڈاکٹر ڈاکٹر سے اختلاف کرے گا, تو سیم از ہیئر, ایک عالم عالم سے اختلاف کرے گا. عامی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ جی میں علماء سے اختلاف کرتا ہوں. کیوں بھائی, خیریت ہے. مگر میں یہ کہنا شروع کر دوں, مثال کے طور پہ میں کہوں میں سارے ڈاکٹروں سے اختلاف کرتا ہوں, کیوں بھائی, خیریت ہے.
کہہ سکتے ہیں کہ مجھے رام نہیں آیا.
سب آپ نے ایک لیکچر میں بات کی تھی منہج استدلال کی, مطلب جو منہج استدلال کے اوپر کم از کم قائم ہے, جو وہ تھا قرون اولیٰ سے جو ثابت ہے, تو اس کے مطابق آپ نے بتایا تھا وہ لائن
اسٹینڈرڈ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ صلاحیت بہت اہم چیز ہے, صلاحیت کہ آپ ایکسپرٹ ہوں. پھر اس کے بعد بات آتی ہے کہ جی آپ اختلاف کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا وہ فیلڈ ہی نہیں ہے, آپ اس میں ایکسپرٹ ہی نہیں ہیں, ایکسپرٹیز ہی نہیں آپ نے اس میں پیدا کی, ٹھیک ہے.
سر جیسے وہ امام ابو نیبا کے جو شگرد امام ابو یوسف اور امام ان کو بھی اختلاف تھا نا,
دو تہائی
استاد سے شگرد اختلاف کرتا تھا, لیکن وہ بھی کسی لیول پر
شگرد ایسے ایسے دو تہائی جو ہے وہ مسائل میں اختلاف تھا, دو تہائی. تو کوئی نہیں اختلاف کرے, لیکن بات پھر وہی ہے کہ پہلے اسے نا اس کا نالج ہو نا, علم ہو. دیکھیں میں صحیح آپ کو بتاؤں, میں نے کوئی 99 میں سنجیدگی کے ساتھ میں نے دین کا مطالعہ شروع کیا, مطلب ایک طالب علم کے طور پہ 25 سال ہو گئے, ٹھیک ہے, ربو صدی ہو گئی مثال کے طور. اور شروع شروع میں میں بھی بہت سخت تھا اور بڑا اسٹریٹ فارورڈ اور بالکل ایسے جیسے جو ہے نا وہ وہاں بس یہی ٹھیک ہے باقی سارے تو. اور اسی طرح سے شروع میں کلاسز میں بھی میں اسی طرح سے فتوے لگاتا تھا, ٹھیک ہے. لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے علم بڑھتا گیا تو ویسے ویسے ٹھہراؤ بھی پیدا ہوا طبیعت میں, خود سے ہوا, یعنی کسی نے کوئی ذہن سازی کی ہو کوئی ایسا, وہ خود سے جیسے جیسے علم بڑھتا گیا ٹھہراؤ بھی پیدا ہوا, اور ٹھہراؤ کے ساتھ دوسرے لوگ سمجھ آنا بھی شروع ہوئے. اور سب سے زیادہ یہ احساس پیدا ہوا کہ نہیں کچھ نہیں پتا. جو دن گزرتا ہے یہ احساس زیادہ قوی ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بہت کم پتا ہے, بہت کم نالج ہے. تو اس لیے بندی کے اندر پھر ایکسیپٹنس بڑھتی چلی جاتی ہے. تو آپ ایک فیز میں ہیں, میں بھی اس فیز سے گزرا ہوں, میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں, میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, اس لیے آپ کو لیو چھوڑو. اور نیچے بچے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں حافظ صاحب کا بڑا حوصلہ ہے, وہ کہتے ہیں یار میں حوصلہ کیا, یہ ایک مرحلہ ہے, مجھے پتا ہے ہر بچے نے جوانی کے کچھ مراحل سے گزرنا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ علم کے رستے پر ہیں تو آپ نے ان مراحل سے گزرنا ہے, چونکہ میں گزر کے آ چکا ہوں. یا تو میرے اوپر یہ مرلے نہ تاری ہوتے تو میں آپ سے غصہ کرتا, جب مجھے پتہ ہے کہ یار یہ رستے کے پتھر ہیں, نشان راہ ہے, آپ نے اس میں سے گزرنا ہے تو گزرنا ہے, ٹھیک ہے. تو میں تو اتنا سخت تھا, بلکہ وہ جہاں میں نے وہ اپنا وہ رمضان میں سناتے ہیں نا قرآن مجید, اہل حدیثوں کی مسجد تھی, تو میں نے انہیں کہا کہ یہ جو مٹھائی بانٹتے ہیں یہ کہاں سنت سے ثابت ہے. اب وہ سارے لگ گئے, کہاں سے ثابت کریں گے. میں نے مٹھائی بند کروا دی. پورے شہر کے اندر وہ پہلی دفعہ ہوا کسی اہل حدیث مسجد میں ان کی مٹھائی بند ہوگی. میں نے کہا یہ بدعت ہے. اور اس طرح کے بہت کام, مطلب یہ ساری ہم نے کیے کام, سارے ہم نے کام کیے, ٹھیک ہے. لیکن بعد میں سمجھ میں آئی کہ نہیں فائدہ نہیں, تو جوش تھا, جذبہ تھا, سارا کچھ تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے, ٹھہراؤ آ جاتا ہے. تو آپ لوگوں کے اندر جوش ہے, جذبہ, اس سے بھی پریشان نہیں ہونا کہ میں تنقید کر رہا ہوں. نہیں نہیں, وہ دیکھیں میرا کام ہے سمجھانا, نہیں سمجھ میں آ رہا کوئی بات نہیں. مجھے پتا ہے میں اپنے بچے کو سمجھاتا ہوں, اس ٹین ایج ہے نا, اس کی ایج ہے 13 سے 18 سال, یہ بچے کی ایج ہے, اس نے ایسا ہی رہنا ہے بھلے جو مر. اسے باپ کی بات نا گولی کی طرح رکھتی ہے, کوئی بھی بچہ ہو یعنی اس ایج میں. اچھا دوست کی سن لے گا, کسی اور کی بات سن, ماں باپ کی بات گولی کی طرح لگتی ہے اس کو, مجھے یہ کیوں کہہ دیا. یہ 13 سے 18 سال ایک ایج ہے, اس میں بچے نے یہی کام دکھانا ہے, ایٹیٹیوڈ. ہاں جب وہ بی ایس میں چلا جاتا ہے تھوڑا سا, پھر اس میں ٹھہراؤ آنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک. تو یہ ہے, یہ چیزیں ہیں لوگوں کی نفسیات, کس طرح سے انسان بڑا ہو رہا ہے, یہ سارا کچھ, چلڈرن سائیکالوجی, پھر ٹین ایج سائیکالوجی, سارا کچھ, یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھی. سوشل سائنسز ہیومینٹیز کو خاص طور پہ نا, میں تو بہت اسٹڈی کرتا ہوں سائیکالوجی کو, بہت پسندیدہ سبجیکٹ ہے. تو اس سے پھر جو ہے نا آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں زیادہ بہتر انداز میں, لوگوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں, لوگوں کو ڈیل کر سکتے ہیں, بہتر انداز میں لے کے چل سکتے ہیں. کوئی نہیں بات, اچھی بات ہے, آپ جو کچھ کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے ٹھیک کر رہے ہیں, کریں.
سر ویسے یہ بھی ہے کہ وہ زیادہ جو جیسے ہم نے کہا تھا کام جتنی کی وجہ سے بات پیدا ہوتی ہے, تو وہ اگر ہم سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں نا تھوڑا سا تاکہ ہم جلدی سے آگے سوال کا بول دیں یہ بھی ہوتا ہے.
تو کوئی بات کہنے کا مقصد یہ بات سمجھ میں آتی ہے فابیا نہیں بھی آتی ٹھیک ہے. لوگوں کے بارے میں پازیٹو رہیں, خاص طور پہ اس بندے کے بارے میں کہ جس نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کی. ٹھیک, تو اپنی زندگی جس نے دین کے لیے لگا دی کھپا دی ٹھیک ہے, اس کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی بات نہ میں عمل کروں نہ سمجھوں, تنقید کرنی ہے تنقید کر دوں لیکن اوور آل پازیٹو رہوں بس اتنی سی بات. چلیں جی آگے چلیں, کافی ہے میرے خیال میں کافی زیادہ ہو گیا. ایک منٹ ذرا دیکھ لیں اگر اس کو ہم وائنڈ اپ ہی کر سکیں اب یہ موضوع جو ہے نا. کیا بات ہم ڈسکس کر رہے تھے, بات کہاں سے کہاں نکل گئی ہے. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کچھ اجناس کے اوپر رسلم کے زمانے میں زکوٰۃ لی گئی ٹھیک ہے, ان کے اوپر تو سب کے نزدیک زکوٰۃ ہے, بقیہ جو اجناس ہیں ان پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے اس میں مختلف اقوال ہیں. مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی جنس ہے جو زمین سے نکل رہی ہے قرآن کی جو عمومی دلائل ہیں ان کی روشنی میں, حدیث کے جو عمومی دلائل ہیں ان کی روشنی میں, یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ ہے. واللہ عالم, باقی آپ کو جو سمجھ میں آتی ہے آپ اس پہ عمل کریں ٹھیک ہے. ہاں آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے, میرے پیچھے نہیں چلنا. چلیں جی نیکسٹ کیا ہے, پیداوار کی زکوٰۃ. پیداوار کی زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے, نصاب منیمم اماؤنٹ. حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ لیس فیما دون خمس اوسک صدقہ. خمس اوسک کسے کہتے ہیں, وسک. وسک اس زمانے کا ایک پیمانہ تھا, جیسے ہمارے یہاں من ہے نا ان کے یہاں وسک چلتا تھا. وسک جو ہے نا ایک وسک ہوتا تھا 60 سا کا اور ایک سا تقریباً ہوتا تھا 2.5 کلو کا, یا کچھ نے یہ بھی کہا کہ 2 کلو 100 گرام. سا کی مختلف مقدار ہیں, 2 کلو 100 گرام ہے, کسی نے 2.5 کلو کہہ دیا, اور بھی مقداریں ہیں لیکن عام طور پہ 2.5 کلو کا کول آپ کہہ لیں کہ یہ ایک معروف کول ہے. تو 60 سا جو ہے کتنا ہو جائے گا بتائیں جی,
120 کلو 130 کلو.
ٹھیک ہے, 60 سا کتنا ہو جائے گا, اگر 2.5 کلو کریں تو 150 کلو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کتنا ہے, یہ 5 وسک ہے, تو 150 کو 5 سے کریں تو کتنا ہو گیا, 750 کے جی. ٹھیک ہے, تو کتنے من بن گیا یہ 750 کے جی. ٹھیک ہے, ہاں 19 من آپ ایک کر لیں ٹھیک ہے, ایک آئیڈیا سے لگا لیں 19-20 من جو ہے یہ نصاب ہے. اگر اس سے کم ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, کسی چیز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں, کیونکہ وہ آپ کے گھریلو استعمال میں آ جائے گا. مطلب 19-20 من گندم ہے تو سال بھر میں استعمال ہو جاتی ہے ٹھیک ہے, سال بھر میں گھر میں استعمال ہو جاتی ہے, کافی ہے ایک فیملی کے لیے. 19-20 من چاول ہے تو گھر میں استعمال ہو جائے گا, وہ زکاتیبل ایسڈ نہیں ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ایگریکلچرل آؤٹ پٹ پہ بھی نصاب ہے, منیمم نصاب ہے, اور وہ کیا ہے حدیث کی روشنی میں 5 وسک. ٹھیک ہے, جمہور کا قول یہی ہے اور یہی قول درست ہے, میجورٹی کا قول یہی ہے اور یہی قول درست معلوم ہوتا ہے. ہاں امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑا وہ زیادہ اس میں زکوٰۃ ہے. اوشر ہو جائے گا نا 10%, 10% ہو جائے گا. ٹھیک ہے, 10% کا مطلب یہ ہے کہ 100 کے جی پہ 10 کے جی, وہ آگے آ رہی ہے بات پرسنٹیج کی, ابھی ہم نصاب کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ جو حدیث ہے نا, فیما سکت السماء العشر, ٹھیک ہے, جس کو پانی نے سیراب کیا اس میں کیا ہے, عشر ہے. جس کو پانی نے سیراب کیا تو وہ اس کے عموم سے دلیل پکڑتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں وہ تھوڑی ہو زیادہ ہو یہ نہیں ہے حدیث میں, لیکن دوسری حدیث میں آ گیا نا, دوسری حدیث میں آ گیا.
بالکل
شروع
میں پڑھا تھا کہ وہ قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ کا کہنا یہ ہے. اچھا امام ابو حنیفہ کا قول تو علیحدہ ہے, انہوں نے تو کہا کہ مقدار کوئی متعین نہیں ہے, تھوڑا ہو زیادہ ہو, لیکن ان کے جو شاگرد تھے قاضی ابو یوسف ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں. مثال کے طور پہ کاٹن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب اس کی قیمت جو ہے نا وہ 5 وسق کو پہنچ جائے تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہے. اور امام محمد نے کہا کہ 5 وسق نہ بھی ہو, جو اس زمانے کا پیمانہ ہو. مثال کے طور پہ آج 5 من ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کے اعتبار سے, یا ٹن ہے جس کے قریب ہو, وہ من ہے یا ٹن ہے اس کے, اس کو بھی آپ 5 کے اعتبار سے لے سکتے ہیں. یعنی وسق وہ کہتے ہیں اس زمانے کا پیمانہ تھا, تو بعد کے زمانے میں کوئی اور اگر پیمانہ آ جاتا ہے ہاں وسق کے قریب ہو تو آپ اس کو لے لیں 5. نیکسٹ کیا ہے, پرسنٹیج, کتنی پرسنٹیج ہو, مقدار کتنی. تو حضرت معاذ سے ہے کہ اگر تو بارش کا پانی ہو یا سیلاب کا پانی ہو یا چشمے کا پانی ہو, نہر وغیرہ کا پانی ہو, ٹھیک ہے, تو اس میں تو عشر ہے. اور جو پانی آپ ٹیوب ویل کا لگائیں, کنویں کا لگائیں, تو اس میں نصف عشر ہے. یعنی جو پانی آپ کو فری میں ملتا ہے اس میں عشر ہے, 10% ہے, اور جس پانی میں جو ہے وہ آپ کی محنت لگ رہی ہے تو پھر اس میں نصف عشر ہے. نہیں پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں نا, یہ ٹیکسز تو ابھی
نارملی یہ دونوں مکس ہی ہوتے ہیں کہ مطلب نہر کا پانی بھی لگے گا ساتھ میں, گوگل کا بھی لگے گا, تو اس میں بھی 10% ہی ہوگا,
وہ 7.5% ہو جائے گا.
سر مکس ہوگا تو 7.5%
پھر 7.5% ہو جائے گا, 7.5 ہو جائے گا. اب اس میں ایک ڈیبیٹ یہ پیدا ہوئی ہے کہ کھیتی کے جو دیگر اخراجات ہیں, ایک تو پانی کا مسئلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو کھیتی کے جو دیگر اخراجات ہیں ان اخراجات کو اس میں سے منہا کریں گے کہ نہیں, مائنس کریں گے کہ نہیں. تو اس میں صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس کو منہا کریں گے کھیتی کے اخراجات. کھیتی کے اخراجات کیسے ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ کٹائی کے اخراجات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو کھیتی کی بوائی کے جو اخراجات ہوتے ہیں, یعنی جب اس کو بویا جاتا ہے اس کے اخراجات آتے ہیں. فرٹیلائزر وغیرہ بھی آ جائے گا اس میں, کھاد وغیرہ بھی اس میں آ جائے گی, ایکسپینڈیچر نکال لیں گے. اس میں یہاں پہ کچھ صحابہ کے اقوال لے کے آئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر, ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کھیتی کے جو اخراجات ہیں اس میں سے نکالیں گے, یعنی ان کا فتویٰ یہ تھا. جی
جو
ہاں اس میں سے نکالیں گے, ٹھیک
ہے,
کھیتی کے جو اخراجات ہیں نا وہ آپ پہلے منہا کر لیں گے, پھر اس کے بعد آپ اس میں سے عشر نکالیں گے, پروڈکشن میں سے منہا کر لیں. ہاں 20 من کا آپ عشر دیں گے,
یعنی 20 من سے کم ہو گیا سر.
اگر آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ 25 من کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 5 من تقریباً اس میں اخراجات کی مد میں آ گئے ہیں, تو پھر آپ 20 من کا عشر نکالیں گے. یہ مراد ہاں, اگر وہ نصاب سے کم ہو جاتا ہے تو ہم نے پہلے ہی پڑھ لی نا بات کہ پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, اگر وہ نصاب سے کم ہو جاتا ہے, ٹھیک
ہے.
ہاں ہاں ویلیو ویلیو کے حساب سے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ جو اس نے کھیتی پہ لگایا ہے وہ نکال لے, پھر بقیہ کی زکات دے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے.
اس میں نصاب ختم ہو گیا جی, عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق نصاب تو پھر رہا
کیا,
نصاب جو کھیتی کا نصاب ہے.
نہیں نہیں وہ تو ظاہری بات ہے, وہ تو جس نے سوال کیا نا اس نے نصاب کا سوال نہیں نا کیا, ساحل نے تو سوال یہ کیا ہے کہ جی میں اخراجات نکال لوں کہ نہیں, تو انہوں نے جواب دے دیا بھائی اخراجات نکال لو. تو یہ کتاب الخراج یحییٰ بن آدم کی کتاب, اس میں یہ قول نقل ہے. بہرحال یہ قول ہمیں صحابہ سے ملتا ہے, تو صحابہ کے فتویٰ کی بنیاد پہ یہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے, اگرچہ سب اس کے قائل نہیں ہیں, کچھ فقہا اس کے قائل ہیں ٹھیک ہے کہ اخراجات منہا کر لیں, کچھ اس کے قائل نہیں ہیں. لیکن اوور آل اگر آپ کسانوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں آج کل بہت زیادہ اخراجات آ جاتے ہیں, اور بعض اوقات تو ان کے بقول, یعنی بعض جو آپ کسان تھے فارمرز تھے ان کے بقول, تو اگر ہم اخراجات نہ نکالیں تو ہم نقصان میں چلے جاتے ہیں. اس بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں اخراجات نکال لینے چاہیے. پھر خراجی زمین کی زکات, اشری زمین, اشری زمین تو یہ عام زمین جو ہے اس کو جس کا ہم اشر دیتے ہیں اس کو اشری زمین کہتے ہیں نا. خراجی زمین اس کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایک علاقہ فتح کیا تو آپ وہاں پہ نان مسلم تھے, تو مسلمانوں نے کہا کہ جی تم اس زمین کا کیا کرو گے, یہ زمین تو اب ہماری ہوگی نا, اب تم اس کا ٹیکس دو گے, تو اس کو خراج کہا جاتا ہے. تو خراجی زمین جو ہے کیا اس کا عشر لیا جائے گا؟
صرف خراجی زمین
خراج ٹیکس کو کہتے ہیں,
جزیہ بھی یہی چیز ہے.
جزیہ آپ یوں کہہ لیں کہ جی جو انفرادی طور پہ لاگو کیا جاتا ہے, خراج اوور آل جو ایک لاگو کیا جاتا ہے. جزیہ بندے کے اوپر ہوتا ہے, فرد کے اوپر, ٹھیک ہے. اور خراج یہ ہوتا ہے کہ جیسے بادشاہ نے کہا کہ ہم آپ کو سالانہ اتنا دے دیں گے, جو نان مسلم کا بادشاہ مسلم ریاست کو اس نے کہا کہ ہم سالانہ آپ کو اتنا دے دیں گے, تو اس کو ہم خراج کہہ رہے ہیں. تو خراجی زمینوں کے اوپر جو ہے وہ خوش ہے کہ نہیں, مثال کے طور پہ کوئی نان مسلم مسلمان ہو گیا تو اب وہ خراج تو دے ہی رہا ہے, کیونکہ تو وہ تو اوور آل جا رہا ہے مجموعی طور پہ, تو کیا وہ عشر بھی دے گا؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے. میجورٹی آپ کی فقہ کہتی ہے کہ ہاں وہ دونوں چیزیں دے گا, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک ہی چیز دے گا, اور یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے کہ ایک ہی چیز دے گا.
ان علاقوں میں جب مسلمان ہو جاتا تھا اور وہ پہلے خراج دے رہا ہوتا تھا, تو یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ رپورٹ کر دے تو اس کا خراج معاف کر دیا جائے گا؟
دیکھیے خراج کی جو ڈیل ہوتی تھی وہ تو حکمران سے ہے, وہ تو اس علاقے کے حکمران سے اس نے پے کرنا, جزیہ فرد کے اوپر ہوتا تھا, خراج جو ہے وہ حکمران سے وصول کیا جاتا تھا کہ یہ علاقہ ہم نے تمہیں دیا, ٹھیک ہے. تو اب وہ خراج وہ حکمران وصول کرتا تھا اپنے لوگوں سے. ہاں اس کی مطلب کچھ پرسنٹیج بھی آئی ہیں آپس میں جو بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے.
سر پھر اس کا یہ ہے کہ اس پہ
کوئی
اوشر نہیں دے گا؟
دونوں رائے موجود ہیں, میجورٹی تو یہ کہتی ہے کہ اوشر بھی دے گا. وہ کہتے ہیں بھائی اوشر اللہ نے مسلمان ہو گیا تو اب اوشر اس کے اوپر فرض ہے, ٹھیک ہے, جو خراج ہے وہ تو اس کا اپنا معاملہ ہے نا,
تو وہ بادشاہ
کو بتا دے. لیکن امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا کہنا یہ کہ نہیں, دو چیزیں اس کے اوپر لازم نہ کریں, تو پہلے ہی خراج دے رہا ہے اس سے اس کی جان ہی نہیں چھوٹ رہی, اب اس کے اوپر اوشر بھی لاگو کر دیں تو وہ کیا کھائے گا؟ کیا اس لیے جو ہے وہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ صرف اس کے اوپر جو ہے وہ
تالیف قلب والا نہیں معاملہ آ جاتا, تالیف قلب والا معاملہ نہیں آ جاتا اگر نو مسلم ہے کوئی,
ٹھیک ہے. وہ ہمارے علاقے میں نہیں ہے نا, خراج تو اصل میں ایک نان مسلم علاقے کے لیے ہوتا ہے نا. جی تالیف قلب ہم کیا کریں گے اس کے اوپر, وہ ہمارے پاس ہوگا تو ہم تالیف قلب کریں گے. ظاہر بات ہے غیر مسلموں کا علاقہ ہے, وہ ان میں سے اکیلا مسلمان ہو گیا, ٹھیک ہے, امکان تو ہے نا کہ وہ مسلمان ہو جائے, مسلمان ہو گیا اب وہ کیا کرے؟ خراج تو اس نے اپنے تو بادشاہ کو دینا ہے, بادشاہ نے تو اس سے لینا ہے, اور اس نے مجموعی طور پہ آگے بھیجنا ہے, تو یہ معاملہ. تو اس میں امام مالک کا قول یہ ہے اور امام احمد کا اور داؤد ظاہری کا قول یہی ہے کہ وہ اشر بھی دے گا اور خراج بھی دے گا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ صرف جو ہے وہ مطلب خراج ہی دے گا, اشر اس کے اوپر لازم نہ کرے, کیونکہ خراج تو اس سے حکمران نے اسے لینا ہی لینا, اب اس کے اوپر اشر جو ہے وہ لازم نہ کرے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ہی زمین میں خراج اور اشر جمع نہیں ہوگا. امام ابو حنیفہ نے اسے استدلال کیا. دوسرے کہتے ہیں جی یہ روایتی ضعیف ہے, ضعیف ہے, روایت تو ضعیف ہے, بات تو ٹھیک ہے. ایک اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک صاحب فارمر تھے, وہ جو ہے وہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سلیم الیہ الارض وخذوا من الخراج, اس کی زمین جو ہے وہ اس کو اسی کے پاس رہنے کے وجہ سے خراج بس لیتے. تو امام ابو حنیفہ نے اسے بھی اسلام کیا کہ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا, کوئی بات کی یہ نہیں کہا, یہ بھی ایک دلیل ہمارے, اس کو دلیل استصحاب کہتے ہیں. اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سورۃ فاتحہ, ٹھیک ہے, تفصیل سے دیکھیں گے. پھر وہی بات کی یہ دلیل بھی بار بار لوگ اپنی طرف کھینچتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ کے جی دیکھیں جو عامل تھے نا وہ عشر اور خراج کو جمع نہیں کرتے تھے, خلفائے راشدین کے عامل, ٹھیک ہے. دوسرے کہتے ہیں کہ جی یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جمع نہیں کرتے تھے. دوسرے کہتے ہیں جی یہ دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جمع کیا, ٹھیک ہے, پھر ہم بھی کہہ دیتے ہیں کیا, آپ کہتے رہو کہ نہیں کیا, ہم کہتے ہیں کیا, ٹھیک ہے, اب آپ ٹیبل پہ آ جاؤ گے. ٹیبل ٹاپ نا, تو ظاہری بات ہے کہ آپ کا ہاتھ اونچا تھا, آپ نے کہا کہ نہیں کیا, تو دوسرے نے بھی جب وہ اگر خاموش رہتا تو مسئلہ تو حل کوئی نہیں ہونا, تو اس نے کہا کہ کیا, وہ کہے گا کیے کی کیا دلیل ہے, تو آپ کہیں گے نہیں کیے کی کیا دلیل, آپ ٹیبل پہ آ گیا نا. اچھا جی, ٹھیکے والی زمین, ٹھیکے پہ زمین سمجھتے ہیں, جو ٹھیکے پہ زمین دے دیتے ہیں خاص طور پہ جو زری زمین ہوتی ہے,
مزارت
اصل میں اس کی صورت عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ جو پیداوار ہوتی ہے نا وہ تو بٹائی ہوتی ہے نا, بٹائی ہوتی ہے, ٹھیکہ ہوتی ہے, یعنی پیسوں پہ جو زمین دے دیتے ہیں اس کو ٹھیکہ کہتے ہیں, یعنی زری زمین جو ہے آپ اس کا سالانہ کرایہ لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے بٹائی پہ زمین دینا, بٹائی اور چیز ہے,
یہ تو کرایہ ہی ہے.
مزارت میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے, بٹائی ہوتی ہے, بٹائی نہیں ہوتی کہ جو پیداوار ہوگی وہ مثال کے طور پہ نصف جو ہے وہ مالک کی, نصف کسان کی, ٹھیک ہے, جو بھی آ رہی ہے اس کی.
تو یہ ٹھیکے میں سر مالک کو جو ہے وہ صرف کرایہ مل رہا ہوتا ہے اور اس کو وہ فصل میں سے کچھ نہیں ملتا؟
ہاں, مالک نے جو ہے وہ اپنی زمین کرائے پہ دے دی, زری زمین تھی, سالانہ اس نے کرایہ لے لیا, اور دوسرا جو ہے وہ فصل کس کی ہے, وہ فارمر کی ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں جو زکوٰۃ کس کے اوپر ہے, تو جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ جی زکوٰۃ جو ہے وہ فارمر کے اوپر ہے. کیوں, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جی زکوٰۃ جو ہے وہ بیسیکلی پروڈکشن کے اوپر ہے, تو پروڈکشن کون کر رہا ہے, فارمر کر رہا ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں, زکوٰۃ مالک کے اوپر ہے. کیوں, کیونکہ زمین نہ ہوتی تو پروڈکشن کہاں سے ہونی تھی,
وہ کرائے پہ بھی تو زکات دے گا سر, کیونکہ اس نے جو
کرائے پہ, نہیں وہ کرائے پہ تو ویسے کھول ہی کوئی نہیں ہے زکات کا, وہ تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ کرائے پہ زکات دے گا, وہ تو زکات کے تو قائل ہی نہیں ہے, کرائے پہ کون قائل ہے زکات, کرائے کی تو ہم نے بات کر لی ہے نا
سر, بات یہی کی ہے نا کہ جو گھر کا کرایہ
وہ تو ہم نے بات کہی تھی نا, ابھی ہم ان کی بات کر رہے ہیں.
امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو ٹھیکے پہ زمین دینا ناجائز نہیں,
جی
حنیفہ کے نزدیک ٹھیکے پہ زمین تو ناجائز نہیں,
مزارت پہ
مزارت بٹائی اور چیز ہے. تو امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو مالک ہے نا وہ زکات دے گا, ٹھیک ہے, اور صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے, ہم نے جو پہلے ہی بات کہی تھی نا, اصل میں دیکھیں وہ فارمر وہ غریب ہے, زکوٰۃ جو ہے نا اس میں اس کی روح کو سامنے رکھیں, زکوٰۃ عمراء کے اوپر لاگو کرنی چاہیے. تو زکوٰۃ یہاں پہ مالک دے, سیدھی سی بات ہے, یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے, وہ سیٹھ ہے نا, سیٹھ ہے نا, وہ زمین دوسروں کو کون ٹھیکے پہ دے گا, سیٹھ صاحب ہی دیں گے, مجھے یہ بتائیں کہ جو زمین کا مالک ہے اور جو زمین کرائے پہ لے رہا ہے, سیٹھ کون ہے, لینڈ لارڈ
کرائے پہ لینے والے کا پتہ کتنی کرائے پہ نہیں ہے اس نے جو کرائے پہ
لے رہا ہے وہ زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے وہ فصل اتنی مہنگی بیچ رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے
نہیں نہیں اس کا خرچ آ رہا ہے اس کی محنت آ رہی ہے ایسی بات نہیں وہ کرایہ بھی پے کر رہا ہے اب تو وہ کرایہ بھی پے کر رہا
ہے
دیکھیں کون سے لوگ ہمارے یہاں مربع کرائے پہ لیتے ہیں کرائے پہ لینے والے یہ عام یہ کون ہیں غریب لوگ ہیں جن کے پاس اپنی زمینیں نہیں ہوتی گاؤں دیہات میں لینڈ لارڈ جو ہے دہری بات ہے وہ کرایہ لے رہا ہے تو کرائے کی زکات نکالے گا 2.5% ہاں 2.5% نکالے گا باقی جو کسان ہے کسان جو ہے وہ جی نہیں نہیں اوشر نہیں دے گا نا اوشر کیوں دے گا وہ ہم اوشر کی بات نہیں کر رہے ہم زکات کی ابھی بات کر رہے ہیں کہ وہ لینڈ لارڈ نے جو کرایہ لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا وہ 2.5% نکالے گا باقی اب رہے گی بات پروڈکشن کی ٹھیک ہے تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ پروڈکشن کی جو زکات ہے وہ نکالے وہ جو فارمر ہیں اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے یا مجھے تو کوئی خاص بات سمجھ میں نہیں آتی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک زمین سے دو دفعہ زکوٰۃ کیسے وصول کریں ٹھیک ہے تو ایک چیز میں دو دفعہ زکوٰۃ نہیں ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ احتیاطاً دے دے تو ٹھیک ہے لیکن شاید اس کے اوپر لازم نہیں ہے فارمر جو ہے احتیاطاً زکوٰۃ دے دے ہاں وہی عشر دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے دے سکتا ہے کہ جو علماء کا فتویٰ ہے ورنہ اگر نہ دے تو مجھے لگتا ہے کہ لازم نہیں ہے کیوں کیونکہ ایک زمین پہ پہلے زکوٰۃ ہو گئی ہے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں 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 ہو سکتا ہے وہ 2.5% زیادہ ہو 10% سے پرسنٹیج کو نہ دیکھیں یعنی ایک ہی مال میں دو دفعہ زکات نہ نکالیں دو دفعہ زکات فرض نہ کریں
وہ
تو آڑتی دے گا نا وہ اس کا ایسٹ ہے نا وہ تو یہ دیکھے گا کہ سال بھر اس کے کتنا ایسٹ پڑا رہا یعنی اس کے سٹور میں کتنی گندم پڑی رہے نہیں دے گا نا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اشر دے گا نہیں وہ یہی نیت کر لے کہ یا اللہ اگر زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ وصول ہو جائے نہیں تو میرا صدقہ قبول کر لیں اس قسم کی نیت کر لیں نیکسٹ کیا ہے نصاب میں اندازہ لگانا ٹھیک ہے خرچ کہتے ہیں اس کو اندازہ لگانا یعنی اندازے سے کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں جیسے کھجوروں کے باغ ہوتے تھے نا تو اب وہ کھجور جب پک کے تیار ہو جاتی تھی تو وہ اس کو اتارتے بھی نہیں تھے کھڑی کھڑی کھجور بیچ دیتے تھے تو بیچ سکتے ہیں بیچ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی اس نے زکوٰۃ بھی نکالنی ہے تو کیا کرے گا اندازہ لگائے گا تو اندازے سے یعنی جو پیداوار ہے آپ کی فصل کھڑی ہے کھڑی فصل جو کہ تیار فصل ہے اندازہ لگا کے یعنی اب آپ نے اتاری تو نہیں کہ آپ اس کو ماپ تول کر سکیں تو اس کھڑی فصل کا اندازہ لگا کے آپ اس کی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں کوئی حرج نہیں لیکن تیار ہونی چاہیے تیار فصل
بیچی ہے بیچنے کے بعد تو اس کا اندازہ آٹومیٹکلی ہو گیا
اس نے کسی کو بیچی ہے نا کسی کو
بات تو وہی دے گا نا جس نے بیچی ہے
ہاں وہی دے گا جو بیچا ہے وہ بھی تو اندازی سی بیچا ہے کھجور درختوں پہ لگی ہے تو کیسے ماپ تول ہوگا نہیں ہوگا نا ہاں ایسے ہی کرتے ہیں باغ ایسے ہی بیچ دیتے ہیں پورے پورے امرودوں کا باغ ہے مالٹوں کا باغ ہے آموں کا باغ ہے وہ سارا مال جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں کہ جی یہ باغ کا جو مال ہے یہ ہم نے آپ کے ساتھ سودا کیا
میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے 10 لاکھ کا بیچ دیا ہے 10 لاکھ پہ زکوٰۃ
نہیں نہیں وہ پیداوار کے اوپر دے گا نا پیداوار کے اوپر دے گا نا پیداوار کا وہ حساب کرے گا نا
وہ تو ایسٹ ہے نا جو بیچ رہا ہے
پیداوار ہے نا, تو پیداوار پہ ایک دفعہ زکات دے دی بس کافی ہے, بعد میں بزنس ایسے بنا کے دوبارہ تو زکات نہیں نا ہوگی, دوبارہ نہیں. اس میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے نکلے تھے تو راستے میں جو ہے وہ وادی قرا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, تو ایک خاتون کا باغ تھا, تو آپ مطلب ان کی زکات کا کوئی مسئلہ تھا, تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ ان کے باغ کا اندازہ لگا لو, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہا کہ عشرت اوسق, مطلب کوئی 10 وسق ہوگا اس میں, ٹھیک ہے, آپ 40 من کہہ لیں تقریباً اتنا ہوگا. تو خیر بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ سنت ہے, اس کے بعد صحابہ کی بھی یہ سنت ہے کہ یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ اندازے سے زکوٰۃ نکالی گئی, لیکن اناف اس کے قائل نہیں ہے, میجورٹی آف دی فقہاء اس کی قائل ہے, یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ اندازے سے نکالی جا سکتی ہے, لیکن اناف اس لیے قائل نہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی کمی بیشی جائز نہیں ہے, زکوٰۃ کا معاملہ ہے پوری پوری ہونی چاہیے.
ایک مکمل حدیث سامنے آ گئی,
اندازے میں یہی بھی لگا تھوڑی سی میکسیمم
جی,
یعنی جو آپ کو لگ رہا ہے
یہ کر لیں, یہ کر لیں. ہاں کھڑی فصل کی دے سکتے ہیں, واضح طور پہ روایتیں موجود ہیں,
آپ نے جو گیا 10% دکھا دینی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ فصل میں پروفٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے 10%, ہم تجارت پہ یا کیش پہ تو ہم 2.5% دے رہے ہیں,
کھیتی باڑی میں 10% ہے جب اس پہ آپ کا خرچ نہ ہو, جب آپ کا خرچ ہوگا تو پھر 5% ہے نا, پھر کم ہو جائے گی نا, یعنی پانی جب آپ نے خود لگایا تو پھر کم ہو گئی نا, اور اخراجات ہوئی تو پھر اور کم ہو گئی, ڈپینڈ کرتا ہے نا, ٹھیک ہے جی. اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے نا جیسے آپ کے باغات وغیرہ ہوتے ہیں اس میں تو ایک دفعہ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ, ٹھیک ہے, گندم وغیرہ تو آپ نے ہر سیزن میں اس کی بوائی کروانی ہے نا, اس کی کٹائی کروانی ہے, تو آموں کا تو باغ تیار ہے تو بس ٹھیک ہے, وہ تو پھر فصل دیتا رہے گا.
اندازی کا حساب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر 100 درخت ہیں تو 10 درختوں کی پیداوار
ہوں. ہاں اندازے سے مراد یہی ہے کہ وزن میں اندازہ لگائے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وزن میں اندازہ لگایا نا, ٹھیک ہے, وہ عموماً دیکھیں نا جن کا یہ کام ہوتا ہے وہ اندازہ پکا لگا لیتے ہیں, ہاں ان کا تھوڑا بہت ہی, ہاں ایسا نہیں ہوتا, وہ پکا اندازہ لگا دیتے ہیں, یہ جو ہوتے ہیں نا جیسے وہ ہمارے وہ ہم کنسٹرکشن چل رہی تھی تو وہ ایک آیا ٹرالی والا, اس نے اینٹیں اتاری, تو وہ اب جو مصری تھا نا اس نے اس کو ایک نظر دیکھی, میں نے کہا اینٹ پوری, کہتا بالکل پوری ہے, میں نے بعد میں گنی تو وہ پوری نکلی, ظاہری بات ہے وہ ان کا اپنا روزمرہ کا کام ہے, جن کا روزمرہ کا کام ہوتا ہے ان کے اندازے پکے ہوتے ہیں. اب ٹریفک پولیس والا ہے نا دور سے گاڑی دیکھے گا, اسپیڈ بتا دے گا کتنی اسپیڈ سے جا رہی ہے, اس کا روزمرہ کا کام
ہے, یہ بھی بتا دے گا اس کے پاس کاغذ ہیں.
اچھا اس میں ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے, وہ یہ ہے کہ جب اپنے عمال کو بھیجا نا کہ اندازے سے وہ اگر مطلب اپنی زکات دینا چاہ رہا ہے تو یہ بات کہی ہے کہ پھر اس کا نا ایک تہائی چھوڑ دو, ٹھیک ہے. سہل بن ابی حسمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم اندازہ لگاؤ تو زکوٰۃ تو وصول کرو لیکن ایک تہائی اس میں سے چھوڑ دو, اگر تہائی نہیں تو کم از کم ایک چوتھائی تو چھوڑ دو.
ٹھیک ہے زکوٰۃ میں سے سر
وہ یہ ہے کہ جو آپ نے وصول کیا ہے نا, جو زکوٰۃ آپ نے وصول کیا اس میں سے 1/3 چھوڑ دو, 1/4 چھوڑ دو, اس کو واپس کر دیں, یعنی ایک اندازہ لگایا نا آپ نے, ایک تو یہ ہے کہ اندازے میں کمی آپ کی طرف جو ہے نا اس کا حق نہ آئے بس, ٹھیک ہے اس کی طرف رہ جائے کوئی عرج نہیں, آپ کی طرف اس کا حق نہ آ جائے, تو ایک اندازہ لگا کے پھر ایک تہائی یا ایک چوتھائی اس کو کیا کرو واپس کر دو. اور اس میں ایک اور وجہ بھی آگے بیان کی گئی ہے بعض روایتوں میں, یہ بھی ہے کہ یہ کہا گیا کہ انسان کے جو دوست ہوتے ہیں نا وہ اس کے باغ میں آتے رہتے ہیں, اس کے رشتہ دار آتے رہتے ہیں, کوئی گزرنے والا آتا رہتا ہے, چرند پرند آتے رہتے ہیں, تو وہ کچھ کھا پی جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب اس کی بھی اس بیچارے نے زکوٰۃ نکال دی تو اس کی تو وہ پہلی نکل گئی, ٹھیک, تو اس لیے کہا گیا کہ ایک تہائی اس میں سے چھوڑ دو, کیونکہ باغوں والوں کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے, ہاں فصل اور اناج گلے والوں کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے. اچھا ضم ضرو و ثمار وہی بات آ گئی کہ جی کیا اناج کو آپ آپس میں ملا سکتے ہیں؟ ایک دن سے تو ملا سکتے ہیں, یعنی کھجور مثال کے طور پہ اجوا ہے مبروم ہے ٹھیک ہے, تو آپ ان دونوں کو ملا لیں, اچھی اور ردی کھجور کو ملا سکتے ہیں, لیکن کھجور اور گندم ملا نہیں سکتے. نہیں جو علیحدہ ہے, ہاں گندم کی قسمیں ہیں, گندم کی بھی تو قسمیں ہیں نا ٹھیک ہے, چاولوں کی بھی قسمیں ہیں, آم کی قسمیں ہیں ٹھیک ہے, مالٹے کی قسمیں, ایک جنس مل جائے گی ٹھیک ہے, لیکن مختلف اجناس کو نہ ملا.
مطلب سر اگر ایک بہت اچھی کوالٹی کا آم ہے اور ردی کوالٹی کا, تو ایک ہی قیمت ان کی لگا سکتے ہیں کہ وہ ردی والی قیمت لگا کے بتا دیتے؟
نہیں نہیں نہیں, اس کو آپ ملا لیں نا, اس کا اوور آل آپ اس کا ویٹ نکالیں, ہاں تو ایوریج زکوٰۃ آپ نکال لیں ایوریج مال کی صورت میں. زکوٰۃ کھیتی میں کب فرض ہوگی؟ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ جب کھیتی تیار ہو جائے. تیار ہونے سے مراد یہ ہے کہ پھل آ جائے اور پھل میں مٹھاس بھی آ جائے ٹھیک ہے, اگر تو وہ ہاں میٹھی چیز ہے تو, اگر میٹھی نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ پک کے تیار ہو جائے. ہاں وہ پک کے تیار ہونا وہ سب کے لیے واضح ہے ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے جی, جو زکوٰۃ نکالنی ہے وہ طیب مال نکالنا ہے. طیب مال سے مراد کیا ہے؟ پاکیزہ مال, یعنی یہ نہیں کہ ردی مال نکال لے. تو اگر کھجور ملی جلی ہے تو ملی جلی کھجور نکالے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ جی اس کا اچھا مال زکوٰۃ میں سے لے لیا جائے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور وہ بھی یہ نہ کرے کہ جی ردی مال نکالے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو عرور اور حبیق یہ دو ردی کھجوریں تھیں, آپ نے منع کیا کہ یہ نہ نکالو ٹھیک ہے. ملی جلی ہے تو ملی جلی نکالو پھر, اور قرآن نے بھی اس سے منع کیا نا, ولا تیمم الحبیس من تنفقون, کہ جو خرچ کرتے اس میں سے ردی مال اللہ کے رستے میں نہ نکالو. ہاں سب سے عمدہ نکال سکتا ہے ٹھیک ہے, تو اس لیے نوٹ بھی نکالنا ہونا تو پرانا نوٹ نہ نکالے. ہاں مطلب ڈھونڈ کے جی اب اس پہ ٹیپے لگی ہیں چار ہیں یا یہ پھٹا ہوا ہے ٹھیک ہے, تو ملا جلا نوٹ نکالے ٹھیک ہے. نئے نوٹ کو رکھ کے بھی کیا کرنا, ویسے شوق ہوتا ہے بندے کو نیا نوٹ رکھ. زکوٰۃ الاصل, شہد کی زکوٰۃ. عام طور پہ جمہور کا قول یہی ہے کہ جی زکوٰۃ نہیں ہے شہد پہ, جمہور فقہا. امام بخاری بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے اس لیے شہد پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر بزنس ایسیٹ ہے تو پھر ہے, ورنہ نہیں ہے بات ٹھیک ہے. اب تو بزنس ایسیٹ ہے نا, باقاعدہ فارمنگ ہوتی ہے شہد کی, کمپنیاں شہد کی نہریں جاری کی ہیں. امام ابو حنیفہ اور امام احمد کہتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ ہے ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ کچھ روایتیں ہیں تو وہ کمزور, لیکن وہ کہتے ہیں اب زکوٰۃ میں تو ساری صحیح باتیں کمزور روایتیں چل رہی ہیں ٹھیک ہے, ساری کمزور روایتیں چل رہی ہیں, تو کمزور روایتوں کی بنیاد پہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں. دوسرا انہوں نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جی مکھی جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ پھول سے جو ہے نا استفادہ کرتی ہے نا, تو جب فصل کے اوپر زکوٰۃ ہے تو یہ مکھی کی فصل ہے. ہاں اس پہ زکوٰۃ نہیں, وہ تو نکلے گا بھی کتنا. ہاں اس کی زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی امام احمد یہ کہتے ہیں کہ جی دس جو ہے نا دس فرق ہو, دس فرق, فرق کیا اب اس زمانے کے آپ کہہ لیں کہ جی یہ ماپ تول کے آلے تھے. ایک فرق جو ہے نا آپ کہہ لیں 16 رتل کا ہوتا ہے ٹھیک ہے, 16 رتل کا. اچھا ایک رتل جو ہے نا وہ 0.45 kg ہوتا ہے, ایک رتل آپ یوں سمجھ لیں 450 gram ہوتا ہے ٹھیک ہے. 450 gram کا ایک رتل ہو گیا, اب اس کو 16 سے ضرب دیں تو ایک فرق نکل آئے گا. 450 gram کو 16 سے کتنا ہو گیا؟ 7 kg ہو گیا تقریباً, 7.5 kg ہو گیا, بال جتنا بھی ہو گیا. اب اس کو 10 سے کر دیں تو کتنا ہو گیا؟ ہاں 70-72 kg ہو گیا ٹھیک ہے. مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی 2 من شہد ہو تو وہ پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی.
इतना हो तो फिर हम कितना निकालेंगे इससे?
नहीं वो तो जरी बात है, उसको पैदावार में अगर आप शुमार करेंगे ना तो 10% निकालेंगे, बिजनेस ऐसे शुमार करेंगे तो 2.5% उसकी कीमत का। पैदावार वाला, इसको जरी पैदावार पे क्यास करना ज्यादा बेहतर है। ज़ईफ रवायतों में आता है, आसार वगैरह में, ठीक है। अगर उसका कारोबार वगैरह है खुशबियात का, ठीक है, परफ्यूम्स वगैरह का, अब तो ये भी पूरी इंडस्ट्री है, ठीक है, अगर उसका कारोबार वगैरह है तो वो भी ज़कातेबल एसेट है। फूलों का बड़ा कारोबार होता है, किलोमीटर्स तक उनके बागात होते हैं फूलों के। या आप कसूर साइड पे जाएं ना, गुलाब का फूल लगाते हैं और बड़ी बड़ी नर्सरीज होती हैं, तो वो है, ज़कात है उस पर। देखिए जो भी वैल्यूएबल एसेट है ना, एक बात ये है, सेठ के ऊपर, सेठ को कभी ना बचाएं ज़कात से, लागू करें इसके ऊपर, गरीब का फायदा, सीधी बात है।
किसी भी शक्ल में सेठ है उसको
रगड़ दो, लफ्ज इस्तेमाल ना करें ऐसी, वो भी फिर कहेगा कि मौलवी साहब हमारे खिलाफ हो गए हैं। बाकी हदीस में यही है कि अगनिया से ली जाएगी और फकरा की तरफ लुटाई जाएगी। हाँ असल तारीफ
जो आपने बताया था कि एक रितल 0.45 है, 4.5 है।
एक रितल जो है वो 450 ग्राम होता है, 0.45 केजी, तो 450 ग्राम हो गया, ठीक है। काफी है जी आज, फिर इतना ही। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक।